السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، قابل صد احترام بزرگ و محترم بھائیو، عزیز دوستو، ریسیور کے ذریعے گھروں میں سننے والی معکرہ معززہ ماؤں اور بہنوں، ہم مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلمان اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور انہی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اللہ کے نبی کا فرمان کہ ہر عاقل بالغ پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے، کہ وہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمانی کی زندگی گزار سکے، اسلام پر زندگی گزار سکے. اتنا علم حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، اور جو چیز فرض ہو جاتی ہے اس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی، سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کیوں یہ علم حاصل نہیں کیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک کو عالم بننا ضروری ہے، ہر ایک کو عالم بننا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے اتنا علم حاصل کرنا کہ وہ ضروریات زندگی اسلام کے تابع رہ کر رب کی رضا، رب کی مرضی کے مطابق اور اسلام کے مطابق وہ زندگی گزار سکے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی حج پر جاتا ہے، اب حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کسی پر حج فرض ہو جاتا ہے یا وہ حج کا ارادہ کرتا ہے اور وہ حج کے لیے جاتا ہے، حج کا سفر شروع کرتا ہے، تو اس سے پہلے اس پر فرض ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے کہ حج کے مسائل سیکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے تیاری کر لی، خرچ بھی کر لیا، وقت بھی نکالا، سفر بھی کیا، وہاں پہنچا، حج کر کے واپس آیا اور اس کا حج بھی ٹھیک ادا نہ ہوا، تو اس بارے میں کوئی عذر قابل قبول اللہ کے ہاں نہیں ہوگا، بلکہ اس بارے میں سوال ہوگا کہ تو سیکھ کر کیوں نہیں آیا، اتنا علم حاصل کرنا جب تیرے اوپر حج فرض ہو چکا تھا اور تو نے ارادہ بھی کر لیا تھا، اب حج کے احکام سیکھنا تیرے اوپر فرض تھے۔ بہت سے لوگ حج کرتے ہیں لیکن حج کے مسائل، حج کے ارکان ان کا پتہ نہیں ہوتا، سیکھتے نہیں ہیں اور واپس آ جاتے ہیں اور دل میں سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرا عذر اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے، کہ مجھ سے واجب چھوٹ گیا، فرض چھوٹ گیا، یا ایسا کوئی عمل کر لیا کہ جس سے میرے حج پر اثر پڑتا ہے اور وہ حج حج مبرور نہیں بنتا، تو یہ اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، کل قیامت کے دن اس بارے میں پوچھ ہوگی، سوال ہوگا اور وہ حج اس کا صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک مثال دی گی کہ جو حکم آپ کے سامنے آتا ہے اور اس پر آپ کو چلنا ہوتا ہے تو ان کے ضروری ضروری مسائل سیکھنا آپ پر فرض ہو جاتے ہیں۔ شادی بیاہ کرتے ہیں تو شادی بیاہ سے پہلے طلاق کے، نکاح کے، ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں میاں بیوی کے، ان کا سیکھنا، ان کو جاننا کہ میں مسلمان ہوں اور شادی بیاہ کے بعد میرے اوپر اللہ نے کیا کیا ذمہ داری رکھی ہے، بحیثیت بیوی کیا ذمہ داریاں ہیں اور بحیثیت شوہر میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ والدین کا بھی فرض بنتا ہے اور جو شادی کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی عقل والے ہوتے ہیں، تو ان پر بھی اگر پھر آگے چل کر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا کہ اس کو پتہ نہیں تھا اور وہ کام کر بیٹھا کہ وہ رشتہ ختم ہو گیا اور پھر بھی وہ ایک ساتھ رہ رہے ہیں، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ یہ کہے مجھے پتہ نہیں تھا، تجھے سیکھنا چاہیے تھا۔ کہ اللہ کے نبی نے اسی بارے میں فرمایا کہ ہر ایک پر اتنا ضروری ضروری علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، فرض عین ہے، عالم بننا فرض نہیں لیکن اتنا علم حاصل کرنا تو فرض ہے کہ زندگی میں ایسے مواقع آ جائیں۔ ایک آدمی ہے، اللہ نے ان کو مال و دولت دی ہے، مال و دولت دی ہے، اور حولان حول سال گزر جاتا ہے، اب زکوٰۃ نکالنے کا وقت آتا ہے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا اس مالدار پر فرض ہو جاتے ہیں کہ میں کتنی زکوٰۃ نکالوں، کتنا مال ہوگا میرے اوپر، کس صورت میں زکوٰۃ فرض ہوگی، زکوٰۃ مجھے کہاں دینی ہے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کر بیٹھا، نہ سیکھنے کی وجہ سے، نہ کوشش کرنے کی وجہ سے، اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، تو اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی، کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم اور مسلمہ، کہ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ ضروریات زندگی احسن طریقے سے گزار سکے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق وہ زندگی گزار سکے، تو یہ جو ضروری ضروری ہے، اولاد اللہ نے دی ہے، اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے، اسی طرح ماں باپ ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، تو یہ ضروری ضروری جو علم ہے یہ حاصل کرنا ضروری ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر، اس کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی اگر وہ اس میں غلطی کر بیٹھے۔ جس طرح ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، تو اسی طرح اللہ نے نماز فرض کی ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، جب میاں بیوی کا رشتہ یہ بنتا ہے تو اس کے مسائل سیکھنا یہ ضروری ہو جاتے ہیں، لیکن یہ تو اعمال ایسے ہیں کہ یہ زندگی میں کبھی کبھی ان کا سامنا ہوتا ہے، حج تو بعض اوقات زندگی میں ایک مرتبہ، بعض اوقات تو ایک مرتبہ بھی نہیں، اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے, یا اسی طرح شادی بیاہ کے جو احکام ہیں تو کئی عرصہ بغیر شادی کے بھی گزر جاتا ہے, بہت سے لوگ بغیر شادی کی زندگی گزار دیتے ہیں. لیکن نماز تو ایک ایسا عمل ہے کہ جب سے انسان بالغ ہوتا ہے اور جب تک اسرائیل علیہ السلام نظر نہیں آتا موت تک, یہ نماز معاف تو نہیں ہے, نماز فرض ہے. تو نماز کے مسائل سیکھنا ہر مسلمان پر یہ فرض ہے, ہر مسلمان پر, جب تک انسان خود نہیں سیکھے گا, کیونکہ یہ اس کی اپنی تشنگی ہے, اپنی پیاس ہے, تو اس کو سیراب ہونے کے لیے پانی کے پاس جانا پڑتا ہے, کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے, کنویں چل کر, پانی چل کر اس کے پاس نہیں آتا, تب جا کر وہ سیراب ہوتا ہے. تو اس کے لیے جب تڑپ ہوگی اور آپ کوشش کریں گے کہ میں نماز بھی پڑھوں پانچ وقت کی اور میری نماز قبول بھی نہ ہو. حدیث میں آتا ہے نا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نماز کا آدھا حصہ قبول ہوتا ہے, بعض ایسے ہیں کہ دسواں حصہ قبول ہوتا ہے, یہاں تک روایات میں آتا ہے, اور بعض ایسے نمازی ہیں کہ ان کی نمازوں کو فرشتے کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر واپس مار دیتے ہیں کہ یہ نماز عند اللہ قابل قبول نہیں ہے. تو فرض ہے ہر نمازی پر, جب نماز اس پر فرض ہو جاتی ہے تو نماز کے ارکان, نماز کے مسائل, نماز کے احکام, نماز کس طرح ادا کرنی ہے, نماز کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں, ان کا سیکھنا یہ فرض ہو جاتا ہے. اور جب تک تڑپ نہیں ہوگی تو کوشش دوسری طرف سے اگر ہوتی بھی رہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. جب تک خود انسان کو تڑپ نہیں ہوگی, طلب نہیں ہوگی, وہ کوشش نہیں کرے گا سیکھنے کے, وہ آگے نہیں بڑھے گا کہ یہ میری ضرورت ہے, تو اس وقت تک وہ سیکھ نہیں سکے گا, بوڑھا ہو جائے گا, دنیا سے رخصت ہو جائے گا. اور بعض لوگ شرما بھی جاتے ہیں کہ ہماری داڑھی سفید ہو گئی, ہم بوڑھے ہو گئے, اب اگر یہ مسئلہ نماز کا پوچھ لیا تو لوگ تو ہنسیں گے کہ ابھی تک کیا کرتا تھا. نہیں, ایسا نہیں ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے مہد سے لے کر لحد تک, کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک, جب تک موت نہیں آتی تو علم حاصل کرنا چاہیے. علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے, اور نماز کا علم تو یہ ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے, ضروری ہے. تو بہت سے نمازی میں نے کہا کہ ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ نماز ان کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے, لیکن وہ بیچارے محنت تو کرتے ہیں, فجر کو اٹھ کر نماز کے لیے آتے ہیں, نیند کی قربانی دیتے ہیں, پانچ وقت کی وہ نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ, لیکن سیکھی ہوئی نہیں ہوتی, سیکھی ہوئی نہیں ہوتی. تو بعض ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ ان غلطیوں کی وجہ سے وہ نماز ان کے منہ پر, تو کل قیامت کے دن وہ عذر نہیں پیش کر سکے گا کہ میری یہ جو غلطیاں مجھے پتہ نہیں تھا, مجھے علم نہیں تھا. قرآن کہہ لا یکلف, بہت سے لوگ پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی کے کندھے پر وہ بوجھ نہیں رکھتا, اس بارے میں اس سے سوال نہیں ہوتا کہ جس بوجھ کو وہ اٹھا نہ سکے, ایسے بوجھ کو اللہ نے اس امت کے لیے معاف کر دیا ہے. تو وہ یہ آیت پڑھ کر اپنے کندھوں سے اس بوجھ کو اتار دیتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے عذر ہے, ہمیں تو علم نہیں تھا, ہم تو ٹوٹی پھوٹی نمازیں اپنے اس کے مطابق پڑھ رہے تھے, ٹھیک پڑھ رہے تھے. تو یہ اگر قبول نہیں ہوئی, کوئی غلطی ہوئی, تو اس میں تو ہمارا عذر ہے, لیکن وہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں, صلوا کما رأیتمونی, نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے. صحابہ کو یہ حکم تھا, اور پھر آگے صحابہ نے جو حضور والی نماز کا طریقہ بیان کیا ہے اور جو بتایا ہے کہ یہ نماز کے ارکان ہیں, نماز کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں, اگر ان میں سے کوئی ایک غلطی بھی اگر انسان ایسی کر بیٹھے کہ اس کی نماز نہ ہوتی ہو, تو پھر وہ عذر نہیں ہوگا, بلکہ اس کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی اور سوال ہوگا, اور تارک نماز کی اس وعید کے اندر آئے گا. تو اس لیے ہر ایک کے لیے, ہر مسلمان کے لیے نماز سیکھنا ضروری ہے. اور آج کل کوئی مشکل نہیں ہے, آج کل تو بڑی آسانیاں کی ہوئی ہیں, کتاب کی شکل میں, آپ جہاں رہتے ہیں مسجدیں وہاں ہوتی ہیں, آپ مسجد میں آئیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی بھی مسجد میں ہوں اور کہیں بھی ہوں, اگر دیہات کے اندر بھی آپ ہیں, اگر آپ کو تڑپ ہے کہ میں نماز سیکھنا چاہتا ہوں تو آپ کو کوئی راستہ نہ ملے. یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مسجد میں آئیں, کسی سے کہیں کہ مجھے نماز سکھا دو, اور اس کو نماز آتی ہو, وہ کہے میں نماز نہیں سکھاتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو بندے میں خود تڑپ ہو تو وہ سیکھ سکتا ہے. تو سیکھ کر جب نماز بندہ ادا کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ دو رکعت ہی انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، لیکن وہ نماز واقعی ایسی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور وہ شخص آ کر نماز پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تو جا دوبارہ نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ وہ آتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں تیری نماز نہیں ہوئی، جا دوبارہ نماز پڑھ۔ وہ دوبارہ جاتا ہے، وضو کرتا ہے، آتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے۔ تو تین مرتبہ جب ایسا ہوتا ہے تو چوتھی مرتبہ جب آپ کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھ، تو وہ کہتا ہے اللہ کے نبی مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے تو پڑھ لی، مجھے جو طریقہ آتا تھا میں نے تو نماز پڑھ لی، تو اب کیا نقص ہے یا کیا نہیں؟ تو چونکہ صحابہ کا مجمع تھا اور اللہ کے نبی نے سب کو سمجھانا تھا، تو پھر نبی علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ نماز کے لیے سب سے پہلے طہارت کا ہونا ضروری ہے، تو تجھے چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے۔ اگر اچھی طرح وضو نہیں کیا، ناپاک رہا، نماز کے لیے تیار نہیں ہوا، بدن ناپاک ہے، کپڑے ناپاک ہیں، وضو اچھے طریقے سے نہیں ہوا، تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اچھے طریقے سے وضو کر، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے تفصیل بتائی کہ نماز کے لیے جب کھڑا ہو تو تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کر، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر، اور اس کے بعد قیام ہے، پھر قرات ہے، پھر رکوع ہے، اور یہ سارے جو ارکان ہیں حضور نے فرمایا کہ احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے ادا کرتا رہے، اچھے طریقے سے ان ارکان کو ادا کر۔ سجدہ ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، رکوع سے اٹھنا، اس کو قومے کی حالت کہتے ہیں، اس کا ذکر کیا خاص طور پر کہ لوگوں سے وہ چھوٹ جاتا ہے، یا دو سجدوں کے درمیان جلسہ ہے، یا تشہد بیٹھنا ہے، آخری قاعدہ بیٹھنا ہے۔ تو یہ ساری نماز کے ارکان ہیں، نماز اعلیٰ عبادت ہے، اور اس کی ہیتیں بھی اللہ نے ایسی رکھی ہیں کہ جن میں خوبصورتی ہو اور احسن ہو۔ تو اس انداز میں، اور خاص کر اللہ کے نبی نے منع کیا کہ نماز میں کتوں والی ہیت نہ بنا، کتے کا لفظ آتا ہے، اور کتے والی ہیت کیا ہے کہ بغیر کسی عذر کے باہوں کو زمین پر پھیلا کر سجدی کی حالت میں آدمی سجدہ اس طرح کرے کہ دونوں یہ کھونیاں زمین پر بچھی ہوئی ہوں۔ اگر کوئی عذر ہے تو پھر تو وہ معذور ہے، اس کو اجازت ہے، لیکن مردوں کے لیے کہ وہ باہوں کو اپنی پسلیوں سے بھی الگ کریں اور زمین سے بھی الگ اٹھی ہوئی ہوں، تو جو بچھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اللہ کے نبی نے اتنی سختی کے ساتھ کہ کتے اس طرح بیٹھتے ہیں، تو یہ نماز کے لیے یہ ہیئت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اسی طرح سارے ارکان حضور نے فرمایا کہ جا اس طرح نماز پڑھ، تیری نماز قبول ہوگی، اگر تو نے اس طرح نماز نہیں پڑھی تیری نماز ہی نہیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا تیری نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے نماز کے ارکان، نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، نماز کے لیے کتنے فرائض ہیں، کم از کم ان کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے لیے کیا کیا چیزیں فرض ہیں۔ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ پاک ہو، جس بدن کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ پورا بدن پاک ہو، جو لباس ہم نے پہنا ہوا ہے وہ لباس پاک ہو، وقت کا ہونا ضروری ہے۔ کہ یہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے بہت سے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، وقت ہو، ارادہ آپ نیت بھی کریں، قبلے کی طرف آپ کا منہ بھی ہو، اور پھر آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں، اور پھر نماز کے اندر جو چھ فرائض اللہ کے نبی نے بتائے، تکبیر تحریمہ ہے، فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، قیام ہے، قرات اس میں کرنا ہے، رکوع ہے، دونوں سجدے ہیں، آخری قاعدہ ہے، یہ چھ فرض نماز کے اندر ہیں۔ تو ہم میں سے تو اکثر نمازیوں کو فرضوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اگر کوئی ایک فرض بھی چھوٹ جائے اگر تو نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو اس لیے نماز کو سیکھنا چاہیے، اور کوشش کیا کریں ساتھی کہ وہ آئیں اور اپنے ان مسائل کو جو ہر دن ضروری ہیں ان کے لیے وہ سیکھیں، اور انشاءاللہ اگلا جمعہ نہیں تو اس سے اگلے جمعے کو کوشش کریں گے، کیونکہ ویسے تو ساتھی آتے ہیں، تھوڑے سے ساتھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ہم عصر کے بعد درس دیں تو تھوڑے سے ساتھی ہیں، یا ظہر کے بعد درس ہو تو تھوڑے سے ساتھی ہوتے ہیں، تو جمعے میں مجمع زیادہ ہوتا ہے، تو اگلے نہیں اس سے اگلے جمعے کو انشاءاللہ آخری پانچ منٹ جو ہیں پریکٹیکل آپ کو بتایا جائے گا کہ ہاتھ کیسے اٹھائیں، ہاتھ کیسے باندھیں، رکوع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں، تو کھڑے ہو کر، تو تھوڑا بہت انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
ادا کریں اور آگے آگے ہو کر ساتھی کھڑے ہو جائیں، خالی جگہ نہ چھوڑیں۔ نمازیوں کا خیال رکھتے ہوئے ساتھی آگے آگے ہو کر بیٹھے. یہ لاسٹ فرائیڈے کو جو مسجد کی کلیکشن ہوئی ہے یہ 1555 پاؤنڈ ہے, 1555 پاؤنڈ لاسٹ فرائیڈے مسجد کی کلیکشن ہوئی ہے. اللہ پاک آپ کے تعاون کو اپنی دربار میں قبول و مقبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے. یہ اسی طرح مسجد کے لیے حاجی مہندی خان مرحوم کی فیملی نے 100 پاؤنڈ مسجد کو دیے ہیں اور خصوصی دعاؤں کی درخواست کی ہے کہ اللہ پاک مرحوم مہندی خان صاحب کے لیے اس مسجد کو صدقہ جاریہ فرمائے اور ان کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. اور اسی طرح ان کے نواسے عیسیٰ نے 10 پاؤنڈ دیے ہیں اور ان کے ایک نواسہ موسیٰ ہے, انہوں نے بھی 10 پاؤنڈ دیے ہیں اپنے نانا کی طرف سے, تو ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ان کے اس دینے کو بچوں کے ان کے نانا کی مغفرت فرمائے اور ان کے لیے اس مسجد کو صدقہ جاریہ فرمائے. جزاک اللہ. یہ ایک مسئلہ جلتی جلتی جب تک یہ کلیکشن ہوتی ہے سن لیں ساتھی. اس دن ایک ساتھی پوچھ رہے تھے کہ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے کون سا انسان کا عضو ہے وہ زمین پر لگنا چاہیے, اس کی ترتیب کیا ہے؟ تو وہ کچھ اختلاف ہو گیا تھا, کوئی کہہ رہے تھے پہلے ہاتھ لگائیں یا پہلے گھٹنے لگائیں. اگر عذر ہے تو عذر میں تو پھر آپ کے لیے سب جائز ہے کہ آپ پہلے ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں, گھٹنے بھی لگا سکتے ہیں, بیماری ہے. ویسے اگر آپ تندرست ہیں تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سجدے میں جائیں تو سجدے میں سب سے پہلے آپ کے زانو نیچے لگنے چاہیے, پھر اس کے بعد آپ کے ہاتھ. یہ ترتیب آپ دیکھیں, زانو, پھر ہاتھ, پھر ناک, پھر پیشانی. یہ زمین میں سجدے میں جب جاتے ہیں یہ احسن طریقہ ہے جانے کا. اور جب واپس اٹھیں تو اس کا الٹ کر دیں, جاتے ہوئے پہلے زانو, پھر ہاتھ, اور پھر ناک, اور پھر پیشانی. جب واپس اٹھیں تو اس کا الٹ کر دیں. اب الٹ کیا ہوگا, پہلے پیشانی اٹھے گی, پھر ناک, اس ترتیب کے ساتھ, پھر ناک, اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھانا ہے سجدے سے, اور پھر ظاہر ہے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر گھٹنے. تو اس میں ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے, وہ یہ کیا سہارا لے کر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اگر سہارا لے کر کھڑے ہوں تو پھر آپ کے گھٹنے پہلے اٹھیں گے, تو آپ کو پہلے ہاتھ اٹھانے ہیں. تو اگر کوئی عذر نہیں ہے تو سہارا لے کر نہ کھڑے ہوں, پہلے ہاتھ اٹھا لیں اور پھر کھڑے ہو جائیں, گھٹنے آٹومیٹکلی اٹھ جائیں گے. اور سجدے میں جب آپ سر رکھیں, یہ آپ کے دونوں ہاتھ ایسے ہونے چاہیے. یہ بھی ساتھی بھی کچھ اتنے آگے رکھ دیتے ہیں کہ کلائیاں زمین پر چلی جاتی ہیں, یا اتنے دور رکھ دیتے ہیں, وہ بھی صحیح نہیں ہے. ایسا رکھیں کہ یہ دونوں کان جو ہیں, ایک کان اس طرف کے برابر آ جائے ایک اس کے, اور ناک جو ہے ان دونوں کے درمیان میں ہو, تو ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہوں گے اور یہ انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہوں, اور زمین سے اٹھی ہوئی بھی ہوں گی اور پہلوؤں سے بھی الگ ہوں گی. تو سر, ناک ان کے درمیان آئے انگوٹھوں کے, اور کان جو ہیں ان کے برابر آ جائیں, تو احسن طریقے سے آپ کا سجدہ. اور جب آپ رکوع میں بیٹھتے ہیں تو اس میں دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو بچھا کر احسن طریقے اس پر بیٹھ جائیں. لیکن جہاں ہاتھ رکھتے ہیں تو ہاتھ, یہ سب ساتھیوں کو نظر آتا ہے, ہاتھ ایسے بھی نہیں ہونے چاہیے. بہت ساتھی رکوع میں گھٹنے پکڑ لیتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, پیچھے بھی نہیں. ہاتھ بالکل ایسے ہونے چاہیے کہ گھٹنوں سے لٹکے ہوئے بھی نہ ہوں اور بہت پیچھے بھی نہ ہوں, ان کے برابر ہوں, لیکن انگلیاں قبلے کی طرف جائیں. اگر یہاں لٹکائیں گے تو قبلے کی طرف نہیں جائیں گی, نیچے آ جائیں گی. بہت پیچھے رکھیں گے تو وہ بھی احسن طریقہ نہیں ہے. تو بالکل گھٹنوں کے قریب ایسے, اور انگلیاں قبلے کی طرف ہوں, اور پیچھے بھی نہ ہوں اور لٹکے ہوئے بھی نہ ہوں. تو یہ احسن طریقہ ہے نماز میں. تو یہ انشاءاللہ آپ اس طرح پڑھیں گے تو نماز کے اندر خشوع حضو ہوگا. جزاک اللہ.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشهد ان محمد رسول الله, اشهد ان محمد رسول الله, حي على الصلاح، حي على الصلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله، الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو، ولا يدفع المكائد إلا هو. العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو، والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو. لا حافظ ولا ناصر إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. موسى على التور حين ناداه قال لا إله إلا هو. إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو. يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحي لا إله إلا هو. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه. اعلموا أن الدنيا دائرة، ولذتها فانية، وطاعتها باقية، وحاصلها فوت، وآخرها موت. إخواني، بدن ضعيف وزاد قليل، والصراط دقيق، والنار حريق، والقيامة قريب، والحاكم رب جليل. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهمزة أسد الله وأسد الرسول، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، رضي الله عنهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم؟ الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صفیں درست کر لیں, درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں, مل مل کر ساتھی کھڑے ہو جائیں, صفوں کا خاص خیال رکھیں, صفیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے. اپنے موبائل فون بند کر لیں ساتھی, اگلی صفوں میں جہاں خالی جگہ ہو اسے مکمل کرتے جائیں ساتھی. اوپر بھی جو ساتھی ہیں صفیں بنا لیں. آگے آگے ہو جائیں, جہاں خالی جگہ ہے اسے مکمل کریں ساتھی. آخر سے ساتھی بتا دیں پھر سب, آخری صف مکمل ہو جائے.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حیا علی الصلاۃ, حیا علی الصلاۃ, حیا علی الفلاح, حیا علی الفلاح, قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ,
اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى, والذي قدر فهدى, والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله, إنه يعلم الجهر وما يخفى, ونيسرك لليسرى, فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى, الذي يصلى النار الكبرى, ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى, بل تؤثرون الحياة الدنيا, والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى, صحف إبراهيم وموسى. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية لله والصلاة والسلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته والصلاة على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر استغفر یہ بیماروں کے لیے خصوصی دعا فرمائیں ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ پاک سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منه واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين